الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه میرے معزز اور محترم بھائیوں بزرگوں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دین میں جو کامل تعلیمات رکھی ہے اعلی ترین درجے کی تعلیمات عطا فرمائی ہے ان تعلیمات میں زندگی کے ہر ہر شعبے اور ہر ہر مرحلے کے اندر دین نے ہماری کامل رہنمائی فرمائی انسان کی زندگی میں جو مراحل آتے ہیں جو گزرتے ہیں کبھی خوشی کا موقع ہوتا ہے کبھی غم کا موقع ہوتا ہے کبھی سفر کا موقع ہوتا ہے کبھی حضر کا موقع ہوتا ہے ان تمام مواقع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ایک بہترین رہنمائی فرمائی ہے اور ہمارے دین میں ہمیشہ ہمیں یہ تعلیم دی ہے افراط یا تفریط کا شکار نہ ہو بلکہ ہمیشہ اعتدال کا راستہ اپنائے رکھے نہ ہمیں خوشیوں میں اور دنیا کی چمک میں اور دنیا کے مٹیریلزم میں اتنا زیادہ غرق ہونا ہے اتنا زیادہ منہمک ہونا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس اور اللہ تبارک و تعالی کے تعلیمات کو بلا بیٹھے اور نہ ہی اتنا جتنا زیادہ ہم نے کنارہ کش ہونا ہے اور اتنا زیادہ ہم نے دنیا کی چیزوں کو اور دنیا کے زندگی کو اور دنیا کے اندر گزرنے والے لمحات کو اس کو چھوڑ کے ہم نے تعطل کا شکار بھی نہیں ہونا ہے. بلکہ بقدر ضرورت خوابوں کا روبار ہو, خوابوں شادی بیاہ ہو یا نوکری ہو, اس قسم کے جتنے بھی مراحل ہیں ان میں ہم نے بقدر ضرورت دنیا کے اندر جتنے وقت گزارنا ہے, جتنے لمحات گزارنے ہیں, اس کے مطابق ہم نے انتظام کر کے رکھنا. آج کل کے زمانے میں ہمارے مسلمان بھائی وقتاً فوقتاً تشریف لاتے ہیں اور اپنے مسائل وہ علماء کرام کے سامنے رکھتے ہیں, پیش کرتے ہیں, اور ان مسائل میں ایک موضوع ایسا ہے کہ مجھے اپنے خود ذاتی طور پہ ایسا محسوس ہوا کہ اس سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی زیادہ بد احتیاطی ہو رہی ہے, بہت ہی زیادہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پیش آ رہی ہے اور بد انتظامی ہو رہی ہے, اور چلتے چلتے مستقبل میں یہ ہمارے معاشرے کی تباہی کا سبب بن سکتا. آج کل جس طرف دیکھیں تو ماشاءاللہ خوشیوں کی فضا ہے, نکاح ہو رہے ہیں, ولیمے ہو رہے ہیں, رخصتیاں ہو رہی ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں, اچھی بات ہے, سنت طریقے پہ عمل کیا جا رہا ہے, اچھی بات ہے کہ گناہوں کے راستے کو چھوڑ کے سنت کے راستے کو, پاکدامنی کے راستے کو, عفت کے راستے کو اپنایا جا رہا ہے, اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نکاح کا جو یہ راستہ اپنا کے دیا ہے یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا فضل ہے, بہت ہی زیادہ عظمت ہے, اور ہمارے لیے گناہوں سے بچنے کا ایک بہترین راستہ اختیار فرمایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف ولیمہ کرنا سنت نہیں ہے, صرف اور صرف رخصتی کے اندر مہمانوں کو بلا کے ان کو کھانا کھلا دینا یہ سنت نہیں ہے, اور مسجد کے اندر آ کے مولوی صاحب سے خطبہ نکاح پڑھوا کے اور واپس چلے جانا صرف اور صرف یہ ہمارا دین نہیں. یہ تو اس کی ابتدائیات ہیں, یہاں سے تو یہ معاملات شروع ہو رہے, اور یہاں سے ایک مومن مسلمان ان تعلیمات میں داخل ہو رہا ہے کہ آگے زندگی میں اس کو جن تعلیمات کی تاکید کی گئی. بے شمار ایسے ہمارے بھائی ہیں کہ خوب دھوم دھام سے نکاح کیا اور بہت ہی زیادہ ذوق اور شوق سے ولیمے کی دعوتیں کی، لیکن چند دن بعد پتا چلتا ہے کہ اس گھر میں اب ناچاکی شروع ہو رہی ہے، میاں بیوی کے آپس میں تعلقات صحیح نہیں، اور چند ہی دنوں میں بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ پھر علیحدگی کی باتیں ہونے لگتی. میرے محترم بھائیوں، یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. کامیاب معاشرتی زندگی اور کامیاب معاشرتی زندگی، یہ ہماری امت کی کامیابیوں کے اندر ایک انتہائی اہم معاملہ ہے. اور آج ہم اور آپ اگر سکون سے بیٹھتے ہیں، سکون سے وقت گزارتے ہیں اور گناہوں کے راستوں سے بچتے ہوئے اپنی اگلی نسل کے اوپر محنت کرتے ہیں، اگلی نسل کے اوپر تیاری کرتے ہیں، تو یہ ہماری امت کی ترقی کا راز اور امت کی ترقی کا سبب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، اے پیارے محبوب پیغمبر، آپ اخلاق کے اعلی ترین مقام کے اوپر فائز ہو چکی. وہ اخلاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر ہر پہلو میں اپنائے. آج کے لمحے کہتے ہیں کہ کوئی آئے تو اس سے مسکرا کے ملو، کوئی جائے تو اس کو اچھی طرح خدا حافظ کرو، اور راستے میں کوئی نظر آ جائے تو اس کو مسکرا کے ملو، یہ اخلاق ہے اور کوئی اخلاق نہیں. ایسا نہیں، یہ تو اخلاق کے باب کا ایک معمولی سا حصہ ہے. اخلاق کا درس دینے والے اور ہمیں یہ سمجھانے والے کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں، نام نہاد مغربی اخلاق، وہ اخلاق صرف دکھانے کے لیے، ان اخلاق کے اندر کوئی گہرائی نہیں ہے، ان اخلاق کے اندر کوئی روحانیت نہیں، بلکہ اخلاق وہ پیغمبرانہ اخلاق ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ہر مرحلہ، ہر ہر وہ پہلو، ہر ہر وہ مقام کہ جہاں پہ آپ نے اعلی ترین مقاموں سے کام لیا ہے، اعلی ترین معاملہ فرمایا ہے، یہ اخلاق کہلاتے ہیں. محدثین کرام نے فرمایا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کل ازواج مطہرات ہوئی ہے وہ 17 ہوئی ہے، اور اسی طرح ایک وقت میں جو جمع ہوئی ہے زیادہ سے زیادہ وہ 11 ازواج مطہرات. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وله 9 نسوا، صحاح میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہوئی، آپ کا ارتحال ہوا، اس وقت آپ کی نو ازواج مطہرات وہ آپ کے نکاح میں موجود تھی. اور اسی طرح باندیاں اور کنیزیں ملا کر کل تعداد تقریباً 37 بنتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان تمام منکوحات میں ان تمام زوجات میں انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ تقسیم فرمائی تھی. تمام ازواج مطہرات اور تمام امہات کے درمیان ایام تقسیم تھے, ان کے درمیان میں نفقہ تقسیم ہوتا تھا, ان کے درمیان اوقات تقسیم تھے, اور جن جن کا وقت ہوتا تھا, جن جن کی باری ہوتی تھی, جن جن کے ایام ہوتے تھے, باقاعدہ پابندی کے ساتھ ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے. حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں, آپ کے آس پاس بے شمار صحابہ کرام موجود ہیں. اگر آپ چاہتے کہ ان کے درمیان امتیاز فرما لیتے, کسی کو کم وقت کسی کو زیادہ وقت, کسی کو کم مال کسی کو زیادہ مال, تو آپ کر سکتے تھے, کون پوچھنے والا تھا آپ سے. لیکن نہیں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث شریف میں دعا آتی ہے, اللہم ھذا قسمی بین نسائی, اے اللہ یہ جو میں نے تقسیم کی ہے میری خواتین کے درمیان, میری عورتوں کے درمیان, یہ سب سے اچھی تقسیم, سب سے زیادہ تقسیم اور سب سے زیادہ اعتدال والی تقسیم وہ میں نے اپنے حساب سے کی, اپنی کوشش سے کی ہے. فلا تاخذنی فی ما تملک ولا املک فی ما تملک فی حب عائشہ, اے اللہ اب میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ مجھے میری پکڑ میں فرمائیے, میری گرفت میں فرمائیے, اس معاملے میں جو آپ کی ملکیت میں ہے, آپ کی قدرت میں ہے, میری قدرت میں نہیں ہے, وہ جو میرے دل میں عائشہ کی محبت ہے. اللہ ایسے کہہ رہے کہ اے اللہ میں نے تقسیم اپنی بشریت کے مطابق اور اپنی کوشش کے مطابق بھرپور کی ہے, اور اس کے باوجود اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ دل عائشہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے, لہذا اس پر آپ میری پکڑ نہ فرمائیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور کیوں کہہ رہے؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے جو اشیاء انسان کے اندر اختیاری ہے اس میں تو وہ عادل کر سکتا ہے, اس میں تو وہ تقسیم کر سکتا ہے, اس میں تو وہ برابری کی تقسیم کر سکتا ہے, لیکن کچھ اشیاء ایسی ہیں, کچھ احساسات ایسے ہیں اور کچھ فیلنگز ایسی ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی. ان میں سے ایک محبت ہے, چاہت ہے اور دل میں پائے جانے والے احساسات ہیں, اس پہ ہماری ملکیت نہیں ہے, اس پہ ہمارا اختیار نہیں. پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندے اور بشر ہیں. ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے, اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. جو کہتے ہیں کہ نبی مشکل کشا ہیں, حاجت روا ہیں, اور نبی ہر جگہ موجود ہیں, اور پیغمبر ہر جگہ تشریف لے جاتے ہیں اور لوگوں کی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں, اور آگے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کی پیغمبر کو خبر ہے. افسوس سب افسوس, قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام ہے محمد کا تمہیں پاس. وہ اللہ سے دعا فرما رہے کہ اللہ میں نے جو اپنی بیگمات, میں نے اپنے ازواج کے درمیان جو تقسیم کی ہے وہ تقسیم میں کر چکا ہوں, اب اس سے زیادہ اگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے, کوئی عادل کے خلاف بات ہوتی ہے, تو وہ یقیناً دل کے اندر موجود عائشہ کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے, لہذا آپ میری گرفت نہ فرمائیں. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, آج کل کے زمانے میں یہ ایک پرفتن دور ہے, پرآشوب دور ہے, قرب قیامت کا دور ہے, اور اس سلسلے میں ہم نے بہت ہی زیادہ محتاط طریقے سے چلنا ہے. سب سے پہلے ایک مسلمان بھائی کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ آپ کے گھر میں جو خاتون آ رہی ہے, جو لڑکی, جو عورت آپ کے گھر میں بیوی بن کے آ رہی ہے, یہ کہیں روڈ سے نہیں اٹھائیں آپ, کسی فٹ پاتھ سے آپ اس کو لے کے نہیں آ رہے, کہیں سے چند پیسوں میں خرید کے نہیں آ رہے. اس کا بھی باپ ہے, اس کی بھی ماں ہے, اس کا بھی ایک معزز خاندان ہے, اور یہ سب کچھ چھوڑ کے اپنے باپ کی محبتیں اور ساتھ چھوڑ کے, اپنی ماں کی محبتیں اور ساتھ چھوڑ کے, اپنے معزز خاندان کی پوری روٹین چھوڑ کے, جس گھر میں پیدا ہوئی, جس گھر میں پلی بڑی, جس گھر میں اس کے ناز اٹھائے گئے, وہ گھر چھوڑ کے صرف اور صرف اللہ کے دین کے احکام کے مطابق آپ کے لیے جو شوہر بن رہا ہے اس کے لیے وہ اس گھر میں آئی. ایک دو دن کے لیے ذرا اسی طرح کسی کا مہمان بن کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا مشکل تھا, اور وہ آپ کی عزت ہے, وہ آپ کی عفت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو نصیب فرمائی ہے وہ آپ کا لباس ہے. وَخَلَقْنَا لَكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری قدرت کاملوں کی نشانیوں میں سے ہے. أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, کہ میں نے آپ کے لیے تمہارے جوڑوں کا انتظام کیا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور تمہارے درمیان مودت, محبت, چاشنی اور آپس کا ایک بہترین شیرین سے بھرپور تعلق رکھا. لہذا اس تعلق کو ہمیشہ مسلمان کو چاہیے کہ ایک بہترین طریقے سے اور محبت کے ساتھ, شیرینی کے ساتھ, چاشنی کے ساتھ اس کو قائم اور دائم رکھنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بات باور کرانی ہوگی کہ دیکھو دنیا کے اندر اگر میرے لیے کوئی شخصیت آسمان کی حیثیت رکھتے ہیں, میرے لیے کوئی شخصیت ایک غنی سائے کی حیثیت رکھتی ہے، اور میرے لیے کوئی شخصیت اس کائنات کے اندر بہت زیادہ محبوب ہے تو وہ میرے ماں باپ. آپ نے جیسے میرا احترام اور محبت کرنی ہے، جیسے آپ میرے لیے محبتوں کا اظہار کر رہی ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے میری بات ماننی ہے اور میرے تمام معاملات کو صحیح اور درست رکھنا ہے، ان احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ میرے ماں باپ کا نہایت احترام وہ آپ پر لازم. جس دن گھر والی اور بیوی نے ماں باپ سے اختلافات شروع کیے اور ان کے احترام میں کمی شروع کر دی، تو ماں باپ کی تکلیف اپنی جگہ اپنے ہی گھر، وہ ایک مشکل اور ایک بہت ہی زیادہ، یعنی سمجھ لیجئے کہ جہنم کی ماحول پیش کرنا شروع کر دیں. ان کے درمیان ہم نے بیلنس رکھ کے چلنا ہے، اور ماں باپ کو بھی ایک دفعہ وارننگ دے دینی ہے کہ یہ کوئی راستے سے اٹھائی ہوئی خاتون نہیں ہے، یہ کوئی صفائی ستھرائی کر کے آ کے تنخواہ لینے والی خاتون نہیں ہے، یہ ایک معزز گھرانے کی خاتون ہے جو آپ حضرات ہی میرے لیے لے کے آئے. اب اس کا احترام، اس کا مقام، اس کی عزت، اس کا مرتبہ وہ اس کو ملنا چاہیے، اور آپ کو ایک حد تک اختیارات ہیں کہ آپ اس کی تربیت کریں، آپ اس کا وقت گزاریں، آپ اس کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، آپ کی اس کی وقت ضرورت اصلاح کریں، آپ اس کو رحم ذہن اور اپنے خاندان کے طور طریقے سکھائیں. لیکن خبردار، جو آپ نے اپنے نجی معاملات کے اندر مداخلت کی کوشش کی، اس کی روٹی، اس کا کپڑا، اس کا مکان، اس کے رہنے سہنے کے طور طریقے وہ میرے ذمے ہیں، اور میں بھرپور طریقے سے اللہ کے حکم سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں. میرے محترم بھائیوں، اگر ہم یہ رویہ اور یہ طریقہ اپنا لیں تو پھر گھر کے اندر اختلافات، گھر کے اندر پریشانیاں، گھر کے اندر مشکلات، اور گھر کے اندر پائی جانے والی قسم قسم کے خاندانی اختلافات اور لڑائیاں، جنگ جھگڑے، ان کے دروازے بند ہو جائیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، نہ لڑکے کی تربیت نہ لڑکی کی تربیت، اور ماں باپ کبھی موقع ملا تو دین احکام سن لیے، اور وہ بھی اتفاقی کبھی مسجد چلے گئے، اور نہ اس کے علاوہ کوئی اس کے اندر ان کی کوئی عمل نہیں، کوئی تربیت نہیں، اور وہی بات، کچھ بھی میں پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. یہ دین سے دوری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے ازواج مطہرات میں تقسیم فرمائی، بہترین طریقے سے ان کے حق ادا کیے، بہترین طریقے سے ان کو زندگی میں اپنے ساتھ رکھا. کوئی ایک زوجہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جو العیاذ باللہ نقل کفر کفر نباشد یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حقوق میں کمی کی. کوئی ایک بھی ایسی نہیں. 17 ازواج آپ کی ہوئی. علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کی تفصیل دیکھی، رکھ لکھی ہے، اگر تفصیلات درکار ہو تو وہاں پہ مل سکتی ہے. لیکن آج کل شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، اور ایک بیوی ہے اور وہی ایک مسلمان سے سمجھ نہیں رہی، اختلاف آ رہے ہیں، پریشانی آ رہی ہیں. اس لیے کہ پہلے دن سے دینی تعلیمات کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا. یہ ہمارا کامل دین ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یہ تو صرف ایک طریقہ اور تجربہ ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بیان فرمائے ہیں وہ اتنے کامل ہیں، وہ اتنے بہترین ہیں کہ اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں گھریلو ماحول کی شیرینی اور بہترین جنت جیسا ماحول ہونے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت الرجل علی اہلہ صدقت نفقت الرجل علی اہلہ صدقت, کہ ایک شخص اپنے گھر پر جو مال خرچ کرتا ہے, جو پیسے خرچ کرتا ہے, جو ان کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کی طرف سے مال کا خرچہ ہوتا ہے, آپ نے فرمایا صدقہ ہوتا ہے. کیوں صدقہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اپنے گھر کے حقوق ادا کرنا یہ ایک مومن کی سب سے پہلی ذمہ داری. ان ذمہ داریوں میں کمی کی وجہ سے اور ان طرح کے معاملات میں مشکلات کی وجہ سے یہ تکالیف پیدا ہوتی ہیں. ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ مومن کا اپنی بیوی سے مباشرتی معاملات کرنا یہ بھی صدقہ اور عبادت ہے, اور یہ بھی ثواب کا باعث. صحابہ کرام حیران رہ گئے اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو نفس ہے, وہ تو شہوت ہے, وہ تو اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس طرف اس راستے پہ چلتے ہوئے گناہ کے راستے سے بچ رہا ہے یا نہیں بچ رہا؟ صحابہ کرام نے کہا یقیناً بچ رہا ہے. تو فرمایا جو شخص گناہ کے راستے سے بچ کر دوسرے راستے پہ چل رہا ہو تو وہ ثواب کا راستہ ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام نے کہا جی ہاں. میرے محترم بھائیوں, نکاح ضرور ہونے چاہیے, ولیمے بہترین ہونے چاہیے, لیکن یاد رکھیے یہاں سے یہ معاملات شروع ہوتے ہیں اور پھر ان معاملات کو لے کے آگے چلنا ہوتا ہے, اور ان معاملات کے اندر ہمیں اعتدال کے ساتھ چلنا ہوگا, اور ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سیرت طیبہ اور آپ کی تعلیمات کے مطابق چلنا ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں کہ بچپن میں ان کو کینیڈا بھیج دیا, بچپن میں ان کو امریکہ بھیج دیا, بچپن میں ان کو امریکہ اور برطانیہ بھیج دیا, اور دینی تعلیمات کے دور دور تک ان کو کوئی خیر خبر نہیں ہے, اور پھر ہم ان سے یہ امید کرتے ہیں کہ اب یہ ایک نیک انسان ہوگا اور یہ ایک نیک بچی ہوگی اور یہ اپنے تمام معاملات کے اندر دین اور اسلام کا بھرپور خیال رکھے. تو اگایا آپ نے جوار ہے, مکئی ہے, اور فصل کاٹنے کی آپ گندم کی امید کر رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے دن سے ان کی دینی تعلیمات کا خیال رکھا جائے, پہلے دن سے ان کو اس طرف تربیت اور اس طرف توجہ دی جائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے دین نے معاشرتی معاملات کے اندر ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں, اور ان تعلیمات کو اپناتے ہوئے اگر زندگی اور تربیت کر لی جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے یہ معاملات خصوصی بھی اسے قائم اور دائم رہ سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ایک طویل عرصے سے حضرت والد صاحب کا یہ معمول رہا ہے کہ شعبان اور رمضان المبارک میں دورہ تفسیر قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے, اللہ کے فضل و کرم سے حضرت والد صاحب کا یہ مبارک عمل یہ جاری اور ساری ہے. البتہ صرف اتنا انتظامی تبدیلی ہم نے کی ہے کہ پہلے حضرت والد صاحب کے درس میں ظاہر بات ہے کہ ہزاروں طلباء اور ہزاروں افراد شریک ہوتے تھے, تو اس وجہ سے وہ درس یہاں مسجد میں ہوتا تھا, اور مسجد میں کچھ انتظامی مراحل باقی ہیں, مثلاً جو مسجد کا فرش ہے اس کی پالش ہونی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کل سے کام شروع ہوگا, اور اسی طرح رمضان المبارک کی تیاری میں کچھ مزید کام وغیرہ بھی ہونے, اس وجہ سے درس وہ حدیث شریف کی درسگاہ یعنی دورہ حدیث میں ہو رہا ہے. تو تمام حضرات جو قرآن کریم کا درس سننا چاہتے ہیں، ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں، مقدمہ اور آداب کو سیکھنا چاہتے ہیں، وہ ضرور وقتاً فوقتاً تشریف لایا کریں اور دورہ حدیث میں تمام عوام اور خواص، نماز غیر نماز سب کو اجازت ہے، جا کے درس میں شرکت فرما سکتے ہیں. اور اس کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ دعا بھی فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کے پر رونق چمن کو قائم اور دائم رکھے اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے انشاءاللہ تعالی. جنازہ اٹھاتے وقت کون سی دعا اور کلمہ پڑھیں؟ بات یہ ہے کہ جنازہ خود ایک دعا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کہیں کہ نماز کے بعد کون سی نماز پڑھیں یا نماز سے پہلے کون سی نماز پڑھیں. اگر آپ کسی اور دعا میں لگ گئے تو جنازے کی دعا رہ جائے. مرقات شرع مشکات میں ہے کہ جنازے کے فوراً پہلے یا جنازے کے بعد اور تدفین سے پہلے لگا یوں دعا اگر میت ہے، میت کے لیے دعا نہ کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں جنازے تھے ہی دعا، جو جنازہ ہے یہ خود سب سے بڑی دعا ہے. لہذا کوئی اور دعا کرنے کی کوشش نہ کریں. قرآن و حدیث سے اس درمیان میں کوئی اور دعا ثابت نہیں ہے، صرف اور صرف جنازہ یہ سب سے بڑی دعا ہے. حضرت میں نے رات کو مفتی صاحب کو خواب میں دیکھا کہ حضرت کے ساتھ بیٹھا ہوں اور چند طلبا ایک چھوٹے کمرے میں ہے، اور مفتی صاحب نے بخاری کا ختم مکمل کیا. طلبا کو پھر مجھ سے فرمایا کہ دعا کراؤ. پھر میں نے جب دعا شروع کی تو میں خود بھی رو رہا تھا، مفتی صاحب بھی دعا کے بعد رو رہے تھے، اور وہ چارپائی پر بیٹھے تھے اور میں زمین پر. مجھ سے فرمانے لگے کہ آپ بھی چارپائی پر میرے ساتھ بیٹھ جائیں، لیکن میں ادب کی وجہ سے نیچے بیٹھا رہا. اس خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے، اس خواب کی تعبیر آپ دعا کریں، آپ کو دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اسی طرح حضرت والد صاحب کی طرف توجہات اور حضرت والد صاحب سے محبت اور جو عقیدت تھی، امید ہے انشاءاللہ تعالی وہ قائم اور دائم رہے گی. سنت ولیمہ کتنے دن تک ہو سکتا ہے اور تاخیر کب تک کی جا سکتی ہے؟ فتاوی ہندویہ میں بحوالہ ظہیریہ کے یہ فرمایا ہے کہ 3 دن تک جو ولیمہ ہوگا وہ عین سنت کے مطابق ہوگا. اس کے بعد جو ولیمہ ہوتا ہے اس کو دعوت کہہ سکتے ہیں، اس کو ضیافت کہہ سکتے ہیں، لیکن جو سنت ولیمہ ہے بطور ہندویہ کے مطابق وہ 3 دن تک ہی ہو سکتا. کعبہ کے اندر جس سمت میں چاہے رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور حتیم کعبہ کا حصہ ہے تو حتیم میں رخ متعین کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کعبہ قطعی ہے اور حتیم ضمنی ہے. کعبہ کا ایک ایک انچ اور کعبہ کا ہر ہر کونا وہ کعبہ ہے، جبکہ حتیم جسے حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں اس کے اندر صرف 6 ذرا کعبہ ہے، باقی کعبہ نہیں ہے اس کا. تو لہذا احتیاط اسی میں ہے، امت کا عمل اسی میں رہا ہے کہ اس کے اندر آپ صرف کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، کسی اور طرف نماز نہیں ہوگی. اس حضرت رحمہ اللہ نے اپنے سوال اور جواب کی ایک نشست میں یہ فرمایا تھا کہ سیدنا عثمان کو غنی کہنا جاہل غنی کہے گا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جو آپ مرحمت فرمائیں. حالانکہ حضرت رحمہ اللہ کی فرمائی ہوئی ہر بات مدلل و محقق ہوا کرتی تھی، جو معترض کو مطمئن کر دیتی تھی، لیکن حضرت تو اب نہیں رہے، لہذا حضرت کے بیٹے سے گزارش ہے کہ اس کا جواب مرحبت فرمائے. جی اس کا جواب حاضر ہے. آپ نے جو قرآن کریم میں، احادیث میں، اور اسی طرح سیرت میں، اور اسی طرح معتمد مورخین کی کسی بھی کتاب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں غنی دکھا دیں، تو پھر میں سمجھوں گا کہ حضرت کی یہ بات درست نہیں ہے. اور اگر آپ نہیں دکھا سکے تو پھر آپ مان جائیں کہ جو غنی کہتا ہے وہ جاہل ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. غنی خدا ہے، غنی اللہ کے اسماء میں سے ہے، غنی اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے. ایک صحابی کے لیے اس کا کہنا کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے لائی ہے، کس سے سنا ہے؟ دعویٰ آپ کر رہے ہیں دلیل آپ لے کے آئیں گے، انکار ہم کر رہے ہیں، ہم آپ کی دلیل کی معافی کریں. ہمارے گاؤں میں کسی بزرگ عورت نے کئی سال پہلے اپنی نماز پڑھنے کے لیے مسجد منوائی، جہاں آج تک کسی مرد نے نماز نہیں پڑھی نہ جماعت ہوئی ہے. کیا یہ مسجد کے حکم میں آتی ہے؟ کیونکہ یہاں عورتوں کے قرآن پڑھنے کا انتظام کے ساتھ ساتھ درس قرآن کا سلسلہ بھی شروع ہے. حیض والی عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ خواتین کسی جگہ پہ 1000 سال نماز پڑھ لیں وہ مسجد نہیں ہے. مسجد میں اذان ہوتی ہے، مسجد میں امامت ہوتی ہے، مسجد میں جماعت ہوتی ہے، مسجد میں جمعہ ہوتا ہے. اس پر کاروبار کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر تاخیر سے قسط دینے پر جرمانہ لگ رہا ہے تو اسلام کے اندر ایسا کاروبار جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ دیگر بہت ساری ایسی شرائط ہیں جن کی وجہ سے یہ معاملات فاسد ہو جاتے ہیں. اتنے مختصر مجلس میں اس کا مکمل جواب دینا ممکن نہیں ہے. باب الافتاء سے رجوع کیجیے. الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللہ خیر حافظ ورحم الراحمین، وصلی اللہ علیہ وسلم.